الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. ہماری آج کی نشست تین امور پہ مشتمل ہے. ایک تو آپ نے بہت سے سوالات بھیجے ہیں اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. چنانچہ اسی سے آغاز کرتے ہیں اور نماز کے مسائل میں تفصیل سے لکھ کے ایک صاحب نے مسئلہ دریافت فرمایا ہے کہ وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں بجائے اس کے کہ وہ دعائے قنوت پڑھتے انہوں نے تکبیر کہی اللہ اکبر اور رکوع میں چلے گئے. تو یہ مسئلہ کچھ تفصیل طلب ہے اور اس مسئلے کو غور سے سننا چاہیے, اس کی صورتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وتر کی نماز ہمارے نزدیک واجب ہے, اسی پہ فتویٰ دیا گیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعائے قنوت پڑھنے کے بجائے رکوع میں چلا گیا تو اسے چاہیے کہ اب اپنی نماز پوری کرے, یعنی رکوع سے کھڑا ہو اور پھر سجدہ کرے اور پھر تشہد میں آخر پہ جب بیٹھے گا تو سمپلی جیسے عبدہ رسولہ تک پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کے اور دو سجدے کر لیتے ہیں, سجدہ صحف کے یہ کر لے, اس کی وتر کی نماز ہو گئی. دوسری صورت آپ نے یہ فرمائی ہے کہ رکوع میں چلا گیا اور تسبیح نہیں پڑھی اور رکوع کو چھوڑ کر پھر قیام کی طرف لوٹ گیا. تو دیکھیے, تسبیح کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے. اس نے کیا کیا کہ رکوع میں چلا گیا اور کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا سب برابر ہے, اور رکوع سے قیام کی طرف نہیں آیا. تو یہ وہی پہلی صورت ہی بن جاتی ہے کہ رکوع میں جا کر پھر قیام کی طرف نہیں لوٹا, تو وہ تسبیح پڑھے یا نہ پڑھے سب برابر ہے. رکوع ضروری تھا, تسبیح کا پڑھنا واجب یا تسبیح کا پڑھنا سنت موقع وہ ایک الگ چیز ہے. مگر یہ کہ وہ چونکہ رکوع کیا اس نے اور آخر پہ سجدہ صاف کر لیا تو نماز اس کی ٹھیک ہو. ایک صورت یہ ہے جو آپ نے دریافت فرمائی ہے کہ قنوت کے لیے وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا, تو یہ جو اس نے کیا گناہ کی بات نہیں کرنا چاہیے تھا. رکوع میں چلا گیا تھا تو دعائے قنوت کے لیے دوبارہ کھڑا ہونا یہ ٹھیک بات نہیں کی اس نے. اب وہ رکوع کے بعد یہ جو قنوت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو کھڑے ہو کے اس نے قنوت پڑھی یا نہیں پڑھی, دونوں صورتوں میں وہ سجدہ صاف کرے گا. لیکن یہ صورت یہ ہے کہ رکوع اس نے کیا اور پھر کھڑا ہو گیا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے, تو اب اس نے اس کے بعد کیا کیا, کیا دوبارہ رکوع کیا یا اس سے قنوت پڑھی یا نہیں پڑھی, وہ سیدھا سجدے میں چلا گیا. اگر تو اس نے رکوع کو چھوڑ دیا تو الگ صورت ہے, رکوع کو دوبارہ کیا تو الگ صورت ہے. اگر تو وہ چلا گیا وہیں سے کہ قنوت کے لیے کھڑا ہوا تھا اور پھر اس نے قنوت پڑھی یا نہیں پڑھی تو سجدہ صاف کر لے گا تو یہ کافی ہو جائے گا. سیدھے وہ اگر سجدے میں چلا جائے تو سجدہ فرض ہے, اس نے تاخیر تو نہیں نہ کی, سجدہ فرض ہے نا, اس نے تاخیر نہیں کی, بلکہ قنوت پڑھی یا نہیں پڑھی دونوں صورتوں میں وہ ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا, آخر پہ وہ سجدہ صاف کر لے, نماز ہو جائے گی اس کی. اچھا, اور اس سے کیا کیا کہ وہ رکوع سے لوٹا اور اس نے دعائے قنوت پڑھی اور پھر بغیر رکوع کیے جو سجدے میں چلا گیا تو اب تو نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن سجدہ صاف کرے گا. اور اگر اس سے یہ کیا کہ وہ رکوع کی طرف آ گیا تو یہ دوبارہ جو اس نے رکوع کیا ہے تو اسے سجدے میں تاخیر کر لی. تو اب دوبارہ رکوع کیا تو چونکہ اس نے جان بوجھ کے تاخیر کی ہے تو نماز یہیں ٹوٹ جائے گی. اسے چاہیے دوبارہ وتر پڑھے. اور اگر مسئلہ سیکھا ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا, تو بھی نماز نہیں ہوگی, نماز دوبارہ پڑھے. اور اگر اسے مسئلہ پتہ تھا کہ مجھے اب جانا ہے سجدے میں قنوت پڑھنے کے بعد, مسئلہ اسے پتہ تھا لیکن غلطی سے رکوع میں چلا گیا, مسئلے کا علم نہ ہونا کوئی عذر نہیں ہے, لیکن اسے پتہ تھا اور غلطی سے اس نے رکوع کیا تو سجدے میں تاخیر ہو گئی, تو پھر کچھ نہیں ہے, پھر سجدہ صاف کرے اور اس کی نماز اس پہ پوری ہو جائے گی. تو کل تین صورتیں بن گئی. ایک رکوع میں آیا, ہم اس کی تکرار کر رہے ہیں, دوبارہ کہہ رہے ہیں, رکوع میں آیا اور پھر رکوع کے بعد وہ اٹھا اور اس پہ معمول نماز پڑھ لی, اس کے ذہن میں آیا کہ میں نے قنوت چھوڑ دی, سجدہ صاف کر. دوسری صورت یہ بن گئی کہ اس نے رکوع سے قیام کی طرف رکوع میں پہنچا تو خیال آیا کہ وہ میں نے تو دعائے قنوت پڑھی نہیں, اب وہ کھڑا ہو گیا. کھڑا ہونے کے بعد اگر اس نے دوبارہ رکوع نہیں کیا, سجدہ کیا اور قنوت کھڑے ہو کے پڑھی یا نہیں پڑھی, دونوں صورتیں برابر ہوگی. اس نے سجدہ کیا اور سجدے کے بعد اس نے التحیات للہ پڑھ کے اور سجدہ صاف کر لیا, معمول کے مطابق نماز. تیسری صورت اب جائی جاتی ہے کہ پہلے رکوع اس نے, اب رکوع میں یاد آیا کہ دعائے قنوت پڑھنی, کھڑا ہوا, دعائے قنوت پڑھی یا نہیں پڑھی. یہ جو دوبارہ رکوع کر رہا ہے نا, بات اس پہ ہے کیوں کر رہا ہے. اگر دوبارہ رکوع کرے گا نماز ٹوٹ جائے گی, کیونکہ سجدہ فرض تھا اور اس نے جان بوجھ کے تاخیر, اسے پتہ ہی نہیں تھا مسئلہ. تو نہیں پتہ تھا تو بھئی جہالت کوئی عذر نہیں ہے. نماز, عقیدہ, ضروریات دین, اس کے بنیادی مسائل کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس لیے ہمارے کسی بھی نصاب تعلیم میں, کسی سکول, کسی کالج, کسی یونیورسٹی میں دین کی یہ جو بنیادی باتیں ہیں نہ پڑھائی جاتی ہیں نہ تعلیم دی جاتی. اس لیے نہ انہیں اپنے عقیدے کی خبر ہے, ہیں مسلمان, کہتے اپنے آپ کو یہی ہیں, پانچ منٹ کوئی بیٹھ جائے نا لے کے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات شروع کر دے, اللہ کی کتاب پہ, سنت پہ, نماز پہ, تو بولتے نہیں بنتی, بالکل چپ ہو جائے گا. اور ہیں یہ سب ماشاءاللہ مسلمان ہیں. اور کوئی سکول کالج ایسا نہیں جہاں پہ یہ تعلیم دی جائے. اور ان سے نعرے لگوا لو, جذباتی باتیں کرا لو اور نماز تک کے مسائل معلوم. اللہ قرآن میں کہتا ہے نماز پڑھو, ولا تکونوا من المشرکین, اور شرک نہ کرو. نماز نہ پڑھنے سے کیا شرک ہوتا ہے؟ نفس کہتا ہے نماز نہ پڑھو, اللہ کہتا ہے پڑھو, تو یہ اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ شریک ہی تو کر رہا ہے, اسی کی تو مان رہا ہے. اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو مرتد ہو جائے گا, نکاح ٹوٹ جائے گا. اور وہ کہتے ہیں واجب القتل ہے, ضروری ہے کہ اس کو مار دیا جائے. یہ اتنی بڑی چیز ہے جو اللہ کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, اور لوگوں نماز پڑھو اور شرک نہ کرو. شرک کرتا ہے نا, ہم تو اس پہ فتویٰ نہیں دیتے لیکن اپنے نفس کو اللہ کا شریک بناتا ہے نا. اللہ کہتا ہے اٹھو فجر نماز پڑھو جا کے مسجد میں, نفس کہتا ہے ابھی اور سو جاؤ, تو یہ نفس کی مان لی, اللہ کا شریک بھی تو بنا اور کیا کر رہا ہے. تو اس لیے ان ضروری مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. سجدہ فرض تھا, رکوع سے کھڑا ہو گیا اور اس نے قنوت پڑھی یا نہیں پڑھی, اب دیکھنا یہ اس نے کیا کیا, یہ رکوع میں آ گیا, مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا تو بھی نماز ٹوٹ گئی. مسئلہ معلوم تھا کہ مجھے اب سجدے میں جانا ہے لیکن غلطی سے دوسرا رکوع اس سے کر لیا, تو اس پہ فقہا فرماتے ہیں کہ سجدہ صاف آخر پہ کر لے, کام چل جائے گا. تو یہ دعائے قنوت کو چھوڑ کر عام طور پر جو لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں یہ ان کا کام کا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو ملحد زندیق کیا کہا ہے, تو یہ تو بھائی آپ حضرت کی کتابیں پڑھیں رحمہ اللہ کی، تو آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عربی اور ابن عربی کے بعد ان کے جو آگے خلفاء تھے ان پر کیا نقد کیا ہے۔ لیکن جو بہت زیادہ چیز حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ملی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الصفدیہ۔ صفد ان عربی میں کہتے ہیں مضبوطی سے باندھنا، کسی چیز کو جکڑ لینا، اور تصفید اور اسفاد دونوں ہم معنی ہیں، اور صفاد اس بیڑی کو بھی کہتے ہیں جس سے قیدی کو باندھ لیا جاتا ہے، قیدی کے پاؤں میں ڈال دی جاتی ہے، بقول فیض احمد فیض کے آج بازار میں پاوا جولاں چلو، یہ جو جولاں ہے نا یہ ہے اسفاد، یہ ہے جکڑ لینا، یہ ہے کہ پاؤں میں بیڑیاں ڈال دینا۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام نے نور اللہ مرکدو جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے کتاب الصفدیہ، اور پورا نام اگر آپ اس کا پڑھیں، اگر آپ کو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت کے نظریات جاننے ہیں، تو اس کا ایک سورس یہ کتاب الصفدیہ بھی ہے جو عام طور پر نہیں ملتی، 1950 کے بعد یہ کہیں جا کر شائع ہوئی تھی، اور بہت لمبا اس کا نام شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے رکھا ہے کتاب الصفدیہ فی الرد علی الفلاسفہ فی قولہم۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا، اس میں ایک کام نقطے کی بات بھی ہے۔ کتاب الصفدیہ، ایسی کتاب جو جکڑ لے باندھ لے، کس کو؟ اس میں رد ہے علی الفلاسفہ، ان فلسفیوں کا، فی قولہم، جو یہ کہتے ہیں کہ ان معجزات الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قوا نفسانیہ، جو فلسفی اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کی جو نبوت ہے اس میں خارج سے کوئی وحی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر قوا نفسانیہ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو نبوت کے مقام پر لے جاتے ہیں۔ وفی ابطال قولہم لقدم العالم، اور یہ اس میں اس پر بھی بحث ہے جس کا رد ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ سے بھی پرانی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ شیخ نے یہ جو نام رکھا ہے نا کتاب کا، دیکھیں انہوں نے زبردست باتیں اس میں لکھی ہیں کہ ان فلسفیوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں یہ خود اندر سے ہی ظاہر ہو جاتے ہیں، ان کی نبوت اندر ہی اندر ہوتی ہے۔ بہترین مثال جس سے آپ سمجھنا چاہیں، ایک گمراہ فلسفی، وہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ مریم علیہ السلام بغیر کسی کے چھونے کے والدہ بن گئی، تو کہتا ہے کہ مریم میں اندر ہی اندر ایسی خواہشات کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ خود بخود اس نے ایک بچے کی صورت اختیار کر لی۔ اس نے تفصیل لکھی ہے، اس کی وہ ذہن میں ہے مگر مناسب نہیں ہے الفاظ اس کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ اس شکل نے آخر ظہور کیا، اور ان جذبات کی وجہ سے بچے کی ولادت ہو گئی اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نام قرار پایا۔ سر سید احمد خان نے مہربانی فرمائی ہے، وہ مریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یوسف ان کا شوہر تھا، اور قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ عرض کیا گیا کہ حضرت یہ ابن مریم بار بار کیوں آیا، تو اس نے کہا، سر سید نے لکھا ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے تم بنی فاطمہ کہہ دیتے ہو، تو بنو فاطمہ جو سادات ہیں رضی اللہ عنہم، یہ در حقیقت والدین کے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ٹھہرے نا۔ تو وہ کہتے ہیں جس طرح تم عرف عام میں بنو فاطمہ کہہ دیتے ہو، سعدی رحمت اللہ کی مثال ہم عرض کر دیتے ہیں، سعدی رحمت اللہ کا نا، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی فاطمہ، اللہ اللہ فاطمہ کی اولاد کے صدقے میں، حسنین کریمین تھے اور ان کے ائمہ تھے، امام جعفر صادق تھے، باقر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا تھا، کیا کہنے بنو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پھر ان کی نسلیں، پھر بخارا کے سادات، پھر بغداد کے سادات، پھر واسط کے وغیرہ، یہ ایک اور لمبا موضوع چھڑ جائے گا۔ تو سعدی کہتے ہیں کہ اللہ ان کے صدقے ایمان کی موت نصیب فرما۔ تو کہتے ہیں یہ بنو فاطمہ جس طرح کہتے ہو نا، اسی طرح ابن مریم کہا گیا ہے، ورنہ مریم کو اصل میں یوسف نام کا ایک لڑکا تھا، اس سے تعلق ہوا تھا، اور اس سے یہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ ہے جو آپ عقیدے کے باب میں اس وقت علی گڑھ میں پڑھاتے رہے اور پڑھتے رہے۔ اپنوں کی نہ کھولیں کہ اپنوں نے کیا زیادتیاں کی ہیں، یہ تو بھی آئے گی بات انشاءاللہ، اور امید یہ ہے کہ اللہ تعالی مہربانی فرمائے تو پھر آپ سے کچھ عرض کریں۔ تو وہ کہتے ہیں شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ کی کتاب میں لکھی ہے، اور بیڑیاں ڈال رہا ہوں ان فلسفیوں کے پاؤں میں جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کی طاقت ہی اصل میں وہ معجزہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک مثال دی کہ مریم کے اندر ہی سے پھر بچے کی ولادت ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مریم کا علیہ السلام کسی مرد کا چھونا مانتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایسے نہیں ہوا، قرآن ٹھیک کہتا ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر سے۔ اس کی دوسری مثال دیں، فلاسفہ کہتے ہیں باہر سے کوئی وحی نہیں آیا کرتی، جبریل امین کوئی نہیں آئے تھے، یہ جو ہرا کے چکر ہیں نا، کہ ہرا کی سب روایتیں ایسی ہیں اور سب روایتیں ایسی ہیں، اور ہرا کوئی غار میں آئے ہی نہیں، اور یہ سب صوفیوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ صوفیوں کی کہانیاں مان لیں تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ باہر سے پھر تو کوئی وحی نازل ہی نہیں ہوئی۔ یہی چیز سر سید کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو معجزات ہیں نبی کے، حتیٰ کہ نبوت، یہ اندر ہی کے جذبات ہیں، اور بہت سی ایبلٹیز اندر سے ہی پرورش پاتی ہیں، اور وہ اندر سے ہی نبی بن جاتا ہے، پھر وہ ان آوازوں کو سنتا ہے۔ تو ہرا میں اسی لیے تو پھر ماننا پڑتا ہے نا کہ ہرا میں بھی کوئی کچھ نہیں ہوا تھا، غار میں بھی کوئی نہیں گئے تھے، یہ سب ابن شہاب زہری کی معاذ اللہ استغفر اللہ خرافات ہیں، اور یہ سارے قصے ہیں بخاری کے۔ صحیح احادیث کا بھی انکار ہوا، اور اس ضمن میں اس کا بھی اقرار ہو گیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اندر میں قوائے نفسانیہ ہوتے ہیں۔ یہ قوائے نفسانیہ پہ بہت اچھی بحث کی ہے تہذیب الاخلاق میں سر سید احمد خان نے، تو سر سید کوئی نئی چیز دے کے نہیں آئے تھے۔ ہم بار بار آپ سے یہ کہتے ہیں، آپ یقین مانیں، یہ جتنے اس جدید دور کے گمراہ ہیں، ہم تو بھرے بیٹھے ہیں ان کے خلاف کہ خدا کے دین کو برباد کرتے ہیں، ہمیں غیرت نہیں آنی چاہیے، ہم بد اخلاق ٹھہرتے ہیں ان کے مقابلے میں، اور جو پوری امت کے عقیدے برباد کر رہے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یار یہ جتنے جدید دور کے گمراہ ہیں، کوئی گمراہی نہیں لے کے نہیں آئے، 99% کے گمراہ، ان کے سورسز دو ہیں، یا تو مستشرقین ہیں، گوروں نے جو اسلام کے خلاف لکھا اسے پڑھ لیتے ہیں اور اپنی تحقیق بنا کے ماشاءاللہ پیش کرتے ہیں، اور یا پھر پچھلے چوتھی تیسری پہلی صدی کے جو گمراہ تھے، معتزلہ اور خوارج وغیرہ، انہی کی نظریاتیں پڑھ لی ہیں، اور وہ پرانی شراب نئی بوتل میں ڈال کے لے آتے ہیں، جیسے ہم بہت بڑے، کچھ بھی نہیں یار، تم سے پہلے یہ سب سر سید کی گمراہیوں میں سے ایک چیز ہے جو وہ کہتے ہیں کہ اندر کے قوائے نفسانیہ تھے اور وہی نبوت بن گئے تھے معاذ اللہ۔ پھر شیخ فرماتے ہیں ان معجزات الانبیاء علیہ السلام کو وفی ابطال قولہم لقدم العالم، اور یہ دنیا بہت پرانی بنی ہوئی ہے، خدا سے بھی پہلے کی یہ دنیا ہے، خدا سے پہلے کسی چیز کا وجود مان لیں تو یہ خود کفر لازم آتا ہے، اس کا مطلب ہے زمانے کو خدا نے پیدا نہیں کیا، زمانہ قدیم ہے، ہندو یہی کہتے ہیں، تو فرق کہاں ہوا؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بحث سمیٹتی ہے، کیا کہنے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، ہمارے محسن تھے، ہمیں اللہ کی راہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کان اللہ ولم یک شیئن، اللہ ہے، اللہ تھا، اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اس نے ٹائم کو پیدا کیا، اس نے سپیس کو پیدا کیا، اس کی مخلوق ہے. تو شیخ نے کتاب لکھی ہے کتاب الصفدیہ فی الرد علی الفلاسفہ فی قولہم ان معجزات الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام قوا نفسانیہ وفی ابطال قولہم بقدم العالم. تو قدم عالم پر جو بحث کیا شیخ نے وہ اس میں ہے. کتاب بہت دیر سے چھپی. اور بات تو یہ اصل میں آپ کا سوال کہ انہوں نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد اور ان چیزوں پر کیا بات کی ہے, تو شیخ نے اس میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت شدید مخالفت کی ہے. یہ چیزیں ہمیں پڑھنی چاہیے اور ہم جو طالب علم میں اس کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. کل یہی چیزیں کوئی پڑھنے والا غیر سے لایا نا تو ہم تو کچھ عرض کر سکتے ہیں, وہ پھر الزامات دے گا کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے, تو جو لکھا ہے اس کی ہم تشریح بھی عرض کرتے ہیں. تو شیخ نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہ بہت شدید الزامات بھی لگائے. اور اس کے صفحہ 265 پہ دیکھیں جو آپ نے کہا ہے کہ شیخ نے کیا لکھا ہے, تو یہاں پہ ہے آپ کے سوال کا جواب ہے. وَحَذَا الْإِلْحَاد, یہ ہے الحاد, الَّذِي وَقَعَ فِي کلام ابن عربی. ابن عربی جو صاحب فتوحات مکیہ ہیں اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, ان کے کلام میں یہ الحاد پایا جاتا ہے. اور اسی طرح کی مثالیں تم دیکھو گے کہ اللہ پر ایمان لانے میں, اللہ کے رسول پر اور آخرت پر, لم یکن فی کلام العلماء, علماء جو کتاب و سنت کے اصل وارث ہیں انہوں نے وہ چیزیں نہیں لکھی جو الحاد میں انہوں نے لکھی ہیں. وہ شیوخ, اور شیوخ جو تھے مشائخ, المشہورین عند الامہ, جو امت میں مشہور ہوئے, شیخ عبد القادر جیلانی, شہاب الدین سہروردی, جنید, ساحل بن عبداللہ تستری, رحمہ اللہ وغیرہ وغیرہ, یہ جتنے مشہور ہوئے ہیں یہ وہ کبھی بھی نہیں کہتے تھے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خود بھی تو صوفی ہیں نا. ابن قدامہ کا ایک واسطہ ہے جو ان کے شیخ تھے, اور ابن قدامہ خلیفہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے, تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تو خود قادری ہیں. ولیکن ہاؤلا, لیکن ان کو دیکھو, اخذوا مذہب الفلاسفہ, انہوں نے فلسفیوں کا مذہب اپنا لیا ان ملحدوں نے. تو ابن عربی ان کو یہاں پر یہ کہا المنتسبین الی الاسلام, اور انہوں نے ان فلسفیوں کا مذہب اپنا لیا ہے جو اسلام سے منتسب تھے. ابن عربی اور ان کے ماننے والوں نے علماء, مشائخ اور کتاب و سنت کے مسلک کو چھوڑ کے وہ مسلک اپنا لیا ہے جو فلاسفہ کا تھا, اور فلاسفہ کے لیے مصیبت یہ تھی کہ وہ مسلمان کہلاتے تھے. حضرت نے تو مثال دی ہے کس کی, کا ابن سینا, ابن سینا اور ان جیسے بہت سے لوگ جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ چیزیں نقل کی ہیں. اور پھر فاخرجوا فی قالب الاسلام, انہوں نے اسلام کا لبادہ اپنے نظریات کو اوڑا دیا. شیخ رحمہ اللہ اس زمانے میں ہوتے تو ہم عرض کرتے یا ہم لکھیں تو اس میں یہ بڑھا دیں کہ جیسے سر سید, کہ یہ لوگ اپنے مشائخ جیسے جنید بغدادی اور ساحل بن عبداللہ, یہ ساحل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ, اور ان دونوں جیسے بہت سے صوفیہ جو گزرے ہیں ان کے مسلک سے ہٹ گئے. شیخ مستند مانتا ہے ان صوفیہ کے مسلک کو رحمہ اللہ جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کی یاد میں کھپا دی. تو شیخ نے ایک تو یہاں پر نقد کیا ہے, پھر اسی کتاب میں آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا یہ یونانی فلاسفہ اور ابن عربی اور ان دونوں جیسے بہت سے لوگ, ان کو تم دیکھو گے ملاحدہ اشیاء الباطنیہ, انہوں نے الحاد اختیار کیا ہے اور باطنی طور پر یہ شیعہ تھے, اور ان کے برے عقیدوں کی ابتدا ہوئی ہے اصل میں عقیدت الشیعہ, جب امت میں شیعہ کا عقیدہ اپنایا ہے. ثم ينقلون المستجیب لهم الى الرفض, اور پھر اس کے بعد یہ رافضی بنے ہیں, اور پھر انہوں نے اپنے اس عقیدے کے تحت اعمال کو چھوڑ دیا, پھر انہوں نے اپنی گمراہیوں کو منتقل کیا ہے آئندہ آنے والی نسلوں میں, اور یہاں تک کہ انہوں نے جبریل امین کی وحی اور ان چیزوں کا بھی انکار کر دیا ہے. آج آپ جبریل امین کی وحی کا انکار کر دیں کہ جبریل کوئی فرشتہ نہیں تھا, ولیعوذ باللہ, استغفر اللہ. دادا کہتا ہے کہ فرشتہ جبریل کچھ نہیں تھا, اندر سے آواز آتی تھی. پوتا کہتا ہے کہ ہیرا پہاڑ ہی نہیں تھا, چھٹی کراؤ. غار ہیرا اور غار ہیرا میں پھر وہی آئی اور یہ آیا اور وہ آیا, جبریل ہی نہیں آیا. تو جبریل کے لیے ضروری ہے پھر ہیرا, وہ بھی چھٹی کراؤ, حدیثوں سے انکار کر دو. جتنی احادیث ہیں وہ تمام کی تمام ردی کی ٹوکری میں ڈالی جائیں گی ولیعوذ باللہ, جن احادیث سے ان کے الہاد کے خلاف چیزیں ثابت ہوتی ہیں. حتی یقولون, یہاں تک ان فلسفیوں نے کہا کہ لیس بیننا و بین الفلاسف خلاف الا فی اثبات الوجود, اور ان فلسفیوں نے کہا کہ ہمارے اور صوفیوں کے دین میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وجود کس کا ہے, اللہ کا یا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی وجود ہے. وہذا فی الحقیقہ, اور حقیقت یہ ہے کہ جب یہ ان مباحث تک پہنچتے ہیں تو اولئک الملاحدہ, یہ ملحد قرار پاتے ہیں. یہ ہیں ملحد جنہوں نے خدا کے دین میں ترمیم کی اور خدا کے دین کو خراب کیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری یہی چیزیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ میں غیرت بہت زیادہ ہے دین پہ, دینی چیزوں پہ. شیخ کی غیرت کی رگ پھڑک اٹھتی ہے اور پھر وہ فرصت تاویل و توجیہ نہیں ہوتی وہاں پہ, بلکہ وہ ان چیزوں کو شریعت کے خلاف جانتے ہوئے اس غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بھی تو امت چلتی رہی ہے. ساتویں آٹھویں ندی, شیخ کا انتقال ہو گیا تھا 628 ہجری میں رحمہ اللہ, 728 میں رحمہ اللہ, آٹھویں صدی میں, 661 میں پیدا ہوئے تھے, 728 میں انتقال ہوا. تو پھر وہ آٹھویں صدی اور پھر نویں اور دسویں صدی, پھر ابن حجر وغیرہ وغیرہ یہ سب لوگ جو آئے ہیں رحمہ اللہ, تو انہوں نے ان ساری کتابوں کو پڑھا اور انہوں نے کہا یہ علمی مباحث ہیں. یہ بات شیخ نے جس طرح سمجھی ہے ایسے نہیں ہے, یہ بات ابن عربی نے ایسے کہی ہے ایسے نہیں ہے, اس بات کو یوں کہنا چاہیے تھا. اس لیے ہم ابن عربی ان کو بھی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, اور ابن تیمیہ رحمت اللہ, شیخ تو شیخ تھے رحمہ اللہ منور اللہ برکتہ, بابا سرا شیخ, بہت بڑے بڑی ہستی تھی رحمہ اللہ. دمشق میں ان کے مزار پہ حاضری ہوئی تھی کئی مرتبہ. اللہ تعالی بے شمار بے شمار اور لا تعداد رحمت شیخ نور اللہ برکتہ پہ نازل کرے, بہت عظیم ہستی تھے, ہم کہیں ان کی طرف نہ چل نکلیں. تو اس لیے امت کے جو اکابر تھے یہ انہوں نے آ کے پھر فیصلے کیے, پھر انہوں نے پڑھا ہے. یہ اہل علم کا آپس کا اختلاف ہے, ہونا چاہیے, رہے گا, آئندہ بھی رہے گا, لیکن ایک چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ دونوں کی سطح کیا ہے, دونوں کی سطح کیا ہے, دونوں کا قرب خداوندی کیا ہے, وہ کس کس مقام پر بیٹھ کر کیا باتیں کر رہے ہیں. تعلیم ہے, علم ہے, ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے. ایک وہ آدمی ہے جو سائنس کی تحقیق میں دماغ ہے, نیوٹن ہے, آئنسٹائن ہے, اس درجے کا ہے, وہ بیٹھ کے بحث کر سکتا ہے. ایک میٹرک کا بچہ کہ آئنسٹائن سے کہ میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں, کون پوچھتا ہے. اسی طرح جو آپ نے تحریر فرمایا اس کے بعد کچھ چیزیں ان کی ایسی ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نہ سچ ہے نہ جھوٹ ہے, تو کیا انہیں مجھول ماننا چاہیے؟ بھیا بات یہ ہے کہ آپ نے کہاں پڑھی ہیں وہ چیزیں, ہمیں معلوم ہونا کیا فتوحات مکیہ پڑھ سکتے ہیں, ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست استفادہ کر سکتے ہیں. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت کتابیں ہیں, 500 سے بھی زیادہ کتابیں ہیں. آپ نے ان کو کہاں پڑھا ہے, کس چیز پہ اعتراض ہے, کون سی چیز ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے, اور پھر خلاف بھی کس درجے کی ہے, وہ حرام ہے, جائز ہے, ناجائز ہے. ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ کا علمی ذوق اتنا بلند ہے تو پھر آفرین. پھر ماشاءاللہ آپ قابل قدر آدمی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور فہم و فراست سے نوازے. لیکن اگر وہ چیزیں نہیں ہیں اور اردو میں پڑھی ہیں اور اردو میں چیزیں آئی ہیں تو پھر ان معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے. سیدھا سادہ کتاب و سنت میں جو عقیدے کی باتیں آئی ہیں بس اس پہ ایمان رکھیے, اللہ کی عبادت کیجیے, خدا کو یاد کیجیے, بس یہ کافی. ایک سوال یہ کیا ہے کہ کہیں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ جو تھے وہ اپنے زمانے میں حق اور باطل کا معیار, یہ کہا ہے اور کئی مثالیں بھی اس کی دی ہیں. معلوم نہیں کون سا مقام آپ نے سنا اور کون سا نہیں سنا, لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک شخصیت, دو شخصیتیں, بہت سے افراد کا ایک گروہ پیدا کر دیتا ہے اور مجموعی اعتبار سے وہ گروہ معصوم ہوتا ہے. ایک عصمت ہے خاص طور پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, اور ایک ہے کہ پورا گروہ مجموعی اعتبار سے کتاب و سنت کے جتنے مسائل بیان کرتا ہے وہ سب کے سب حق پہ ہوتے ہیں. اسی گروہ میں سے ایک عالم دین کچھ بات کرتا ہے, دوسرا کچھ بات کرتا ہے, تو وہ علمی جو تحقیق اور مباحث چلتی ہیں وہ قائل کر دیتا ہے کہ حضرت یہ فتویٰ درست نہیں ہے, اس میں تسامو ہو گیا ہے, اس فتوے کو ایسے تبدیل ہو جانا چاہیے. یہ گروہ, یہ فرد حق و باطل کی کسوٹی ہوتا ہے, اس کسوٹی پہ پرکھے جاتے ہیں لوگ. مثلا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کون تھا؟ انہوں نے کہا جو مانعین زکات ہیں واللہ لو منعونی, خدا کی قسم اگر یہ زکات مجھ سے روکیں گے میں ضرور ان کے ساتھ جہاد کروں. اور ختم نبوت کے معاملے میں بھی انہوں نے جہاد کیا اور دونوں گروہوں کے خلاف انہوں نے فوج کو بھیجا. اور جو زکات نہیں دے رہے تھے, سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں کہا کہ انہیں بھی قتل کیا جائے گا, یہ مرتد ہو گئے ہیں, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے اپنی رائے پیش کی اور عرض کیا کہ حضرت یہ نہ کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ مسلمان ہے. تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ خوار فی الاسلام شدید فی الجاہلیہ, کفر کے زمانے میں تم عمر اتنے سخت, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے درپے ہو گئے تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد اتنے نرم پڑ گئے ہو کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں میں انہیں چھوڑ دوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے جھنجھوڑا, شرح اللہ صدری, میرا سینہ کھل گیا کہ ابوبکر حق میں. صوفیہ تو اسی کو تعبیر کرتے ہیں خاص توجہ سے. اور کتاب و سنت کی تشریح میں مشائخ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو حق پہ ہونا تھا وہ کسوٹی بن گئی تھی اس زمانے. اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر ابوبکر نہ ہوتے تو کوئی نماز نہ پڑھتا, اللہ کی قسم اگر ابوبکر نہ ہوتے تو کوئی زکات نہ دے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے, یہ آپ نے ان کا جملہ سنا ہے, انہوں نے کہا خدا کی قسم. لوگوں نے انہیں کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بھیجا تھا, اب جنازہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, تو اب آپ نہ جانے دیں, گاؤں اور دیہات اکھڑ گئے ہیں, لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے, صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے, زکوٰۃ نہیں دے رہے, لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, ارتداد پھیل رہا ہے. یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عزم تھا, انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے مجھے اگر بھیڑیے اور کتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی ٹانگوں کے ساتھ آپ آ کر لپٹ جائیں اور اسے انہیں نوچیں میں پھر بھی یہ لشکر بھیج کے رہوں گا. کون ہوتا ہے ابوبکر وہ لشکر جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اور میں مدینہ منورہ میں روک لوں؟ خدا کی قسم میں ایسے نہیں کر سکتا. یہ جو قوت ایمانی ہے نا, بیٹی بھی تو امہات المومنین میں شامل تھی رضی اللہ عنہ, یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عزم ایمانی جو ہے یہ کسوٹی بن گیا، یہ ہوتا ہے. اس وقت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کون مخالفت کرتا ہے؟ اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں ایمان کی کسوٹی بن گئے تھے. جو احمد ابن حنبل کے ساتھ تھا وہ مومن تھا، جو ان کا مخالف تھا وہ کفر یا پھر گمراہی میں چلا گیا. یہ چیزیں ہوئی تھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سے مسائل میں اپنے زمانے میں کسوٹی بن گئے تھے، اگرچہ بہت سے مسائل میں انہوں نے فتوے میں خطا کی اور اہل علم نے اس کے خلاف اب تک بات ہوتی رہتی ہے. یہ سب لوگ اپنے اپنے زمانوں میں، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں کسوٹی بن گئے تھے. وہ سکھوں کے خلاف جہاد کے لیے نکلے تھے. ہم نے جہاں بھی یہ کہا ہے کہ انگریزوں کے خلاف وہ اس زمانے کی تحقیق تھی، پھر اب ان کی کچھ کتابیں چھپ کے سامنے آئیں، کچھ اور حقائق چھپے اور سامنے آئے، پھر جو مطالعہ انگلینڈ میں کیا تھا وہ اور یہ سب ملا کے اب اس نتیجے پہ پہنچے کہ در حقیقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جو تھی جہاد کی وہ سکھوں کے خلاف تھی. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جس نے اس زمانے میں ساتھ دیا وہ مومن تھا، اور جس نے ان کے خلاف کیا اس انسان نے کوئی اچھی بات نہیں کی. اب ہمارے زمانے میں کون ہے کہ وہ حق اور باطل کی کسوٹی مانا جائے؟ یہ اللہ سے دعا کیجیے کہ بس اللہ اہل حق کے ساتھ رکھے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہ حق کو حق کی صورت میں دکھا اور اس کی پیروی نصیب فرما. وارن الباطل باطلا، اور اللہ گمراہی کو اس کی اصل حقیقت میں دکھا. ورزقنا اجتنابا، اور اللہ ان گمراہیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق دے. یہ دعا پڑھا کیجیے، مانگا کیجیے اللہ سے. اللہم ارنا الاشیاء کما ہیا، یہ حدیث نہیں ہے لیکن صوفیہ یہ زبردست دعا مانگتے تھے. نقش بندی سلسلے کے مشائخ اس کے مراقبات کرواتے تھے کہ اللہ چیزوں کو ان کی اصل حقیقت کے سامنے میرے سامنے لے. پروردگار عالم چیز کی حقیقت کو مجھ پر کھول دے. جا رہا ہے صوفی اور کہتا ہے کیا ہوا ہے؟ اوفو، یہ تو قلعہ گر گیا. لوگ کہتے ہیں حضرت قلعہ تو سلامت ہے، چند دن بعد پتہ چلتا ہے بادشاہ سلامت کے انتقال ہو گیا. تو جو قلعے میں روح اور قوت اور طاقت وہ اصل بادشاہ کی تھی نا، اس کا مطلب ہے بادشاہ گیا اور قلعے بھی گئے. جا رہا ہے اچھا خاصا، کہتا ہے کیا ہو گیا ہے؟ ہسپتال گر گیا. لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے. جو اصل ہسپتال کو چلانے والے تھے، اب پتہ چلتا ہے کہ صوفی نے جو دیکھا تھا اللہ نے اسے اس چیز کی حقیقت دکھا دی. بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے. اسی یہ نقشبندی مشائخ بہت مرتبہ یہ مراقبے بھی کراتے تھے اور دعا بھی، اور یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہیا. پھر بہت سے لوگ جن کے اندر، یہ سخت جملہ ہے لیکن اس سے کہہ رہا ہوں کہ بچو تم ان چیزوں کو دیکھو، ان چیزوں کے حقائق پہ غور کرو. بچو وہ آدمی ہوتا ہے چلتا پھرتا، لیکن اس کے اندر دو چیزوں کی شدید خواہش ہوتی ہے. ایک تو، اور دونوں کو اگر جمع کرنا چاہو تو بھی ہو سکتا ہے، کتا کس چیز کا بھوکا ہوتا ہے؟ کتا پیٹ بھرنے کا بھوکا ہوتا ہے، اسی لیے اتنا لڑتا ہے. ایک مرغ، ایک بوٹی، ایک چیز پھینک دے دوسرے کتے کو کھانے تک نہیں دیتا. اور ایک یہ کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، خواہشات پوری کرنے کے لیے جن سے مخالف. ان دونوں کو جمع کر لو تو ایک لفظ ہے لذت. وہ لذت چاہتا ہے، مزے چاہتا ہے. تو جس کو اللہ نے اشیاء کی حقیقت کو دکھا دیا ہو، اور واضح کر دیا ہو کہ شے کی حقیقت کیا ہے، اور وہ صوفی شے کی حقیقت کو دیکھتا ہے، اینی تھنگ، اس کی اوریجنلٹی پہ پہنچ جاتا ہے، تو انسان کو دیکھ کے کہتا ہے ہوئے تو کتا آ رہا ہے، دل میں بولتا ہے کہ اوہ ہو کتا ہے، اسے پتا چل جاتا ہے کہ اصل اس کی یہ ہے۔ ایک آدمی اپنی عقل کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، اس کو جواب دے کے شرمندہ کر دیا، اس کو جواب دے کے شرمندہ کر دیا، عقل اور اپنی دی ہوئی اس خداداد صلاحیت کو استعمال کر کے بینک لوٹ لیا، کمپیوٹر پہ ایسی گیم چلائی کہ جوا کر لیا۔ وہ جو صلاحیت ہے اس کو غلط استعمال کرتا ہے، صبح ایک گیم کھیل لی، شام کو ایک گیم کھیل لی، دل چاہا تو نماز کے لیے بھی چلا گیا، سارا دن عقل کا استعمال، لوگوں کو دھوکے دینا، اسے کہتے ہیں مکار۔ یہ مکار آدمی صوفی کے یہاں جب جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو بندر آ رہا ہے۔ اس سے ہم نے بحث کی بھی ہے ایک جگہ عقیدے میں، اور اس پہ بہت اچھا لکھا ہے ملا صدرہ نے، وہ تھے اہل تشیع میں امام، لیکن ملا صدرہ کے ان کا کیا کہنا، پہاڑ تھا پورا، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ شیخ کہتے ہیں یہ تو سانپ آ رہا ہے، سانپ کیا کرتا ہے، اذیت، تکلیف، عارضی۔ اور جب وہ کہتے ہیں بچھو آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عارضی نہیں ہے، بچھو کی تو عادت ہی ایزا اور تکلیف دینا ہے۔ تو شیخ بیت سے پہلے سمجھ جاتا ہے کہ بچھو ہے، کہ سانپ ہے، کہ بندر ہے، کہ واہ صوفی ہے، بالکل۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اور ابراہیم اپنے پروردگار کے پاس لے کے ایسا دل آئے تھے جو نروگا تھا، جس دل میں کوئی بیماری تھی ہی نہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو وہ جب آتا ہے نا اور شیخ اسے بیعت کرتا ہے تو شیخ پہ منکشف بھی ہو جاتا ہے کئی مرتبہ کہ اسے خلافت بھی دینی۔ یہ جب آپ پڑھیں گے اور جب آپ عملاً اس میدان میں گزریں گے تو پھر بچوں آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے یہ جو کسوٹی ہے نا، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگو، اللہم ارن الاشیاء کما ہیا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ایک وہ دعا بہت مانگتے تھے، اللہم ارن الحق حقا وارزقنا اتباعه، ارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ ایک سوال یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جنات جو مومن ہیں تو کیا وہ اپنے اختیار سے مومن ہیں؟ جنات یقیناً اپنے اختیار سے مومن، جن انسان کے علاوہ ایک مخلوق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضر ہوئے تھے، اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جن اور فرشتے انسان کے علاوہ ایک مخلوق ہیں، یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ اگر ہم جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں، فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں، شیطان کے وجود کا انکار کر دیں، تو ہم اہل السنہ کے مسلک کو چھوڑ رہے ہیں۔ آئی سمجھ؟ ہم اہل السنہ کے مسلک کو چھوڑ رہے ہیں۔ آدم، حوا علیہ السلام اور شیطان تین ہو گئے نا، اللہ تعالی نے یہی بتایا ہے نا کہ اس نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، پھر وہ قرآن میں سات جگہ یہ بات آئی ہے۔ سر سید اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ ناٹک ہے، یہ تو ڈراما ہے، ڈراما تھا، اصل قصہ کوئی نہیں تھا، یہ سب ڈراما تھا۔ تم آج کو چھوڑو میرے بھیا، تم غور کرو، آج سے 125-150 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد جو مسلمان تھے، کم سے کم ہم سے اچھے تھے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ نے مجھے تلقین کیا، اللہ نے کہا مجھ سے دعا مانگو کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور اللہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ جو بھی ایمان لے کے تجھ تک پہنچ گئے، اللہ ان سے بھی درگزر کرو۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے دل میں، ایمان والوں کے بارے میں میرے دل میں اللہ کوئی کجی، کوئی ٹیڑا پن، کوئی گندگی نہ رہے، میرا سینہ صاف ہو اپنے مومن بھائیوں کے لیے، ستھرا ہو. تو وہ جو اخوان الذین سبقونا بالایمان، ایمان لے کے چلے گئے نا دنیا سے، وہ ان کے سامنے جب کہتے تھے کہ جناب یہ سر سید، جناب یہ جو آدم اور حوا اور شیطان کا قصہ ہے، یہ سب ناٹک اور ڈرامہ ہے، ایمان اس پہ لانا کوئی نہیں، انسانوں کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا تھا والعیاذ باللہ، تو اس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی ہوگی. مومن کو اپنا ایمان اس سے کروڑوں گنا زیادہ عزیز ہوتا ہے کہ جب اس پہ تہمت لگتی ہے تو اس سے زیادہ پریشان حال ہو جاتا ہے، جیسے کسی پاک دامن اور کواری پہ کوئی محلے میں تہمت لگا دے تو وہ اتنا ڈرتی اور اتنا روتی نہیں ہے جتنا مومن روتا ہے کہ اللہ ایک لے دے کہ یہ پونجی ہے جو آپ کے حضور میں لانی ہے، اور دیکھ تیری مخلوق مجھے کیا کہتے ہیں، گمراہ لوگ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں. اس لیے ہم ان عقیدوں پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ بچو ایمان، آدم، حوا، جن، فرشتے، یہ حقیقی کریکٹر، کریکٹر مینس یعنی ان کے حقیقی وجود ہیں، تھے. تو جنات اپنی مرضی سے ہی ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات میں بات کی، ان کا من القاسطون، ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو عدل کرتے ہیں، یہ عدل اللہ کو عزیز ہے. یہ پوری کائنات میں جو امتحان ہے، سب سے بڑا امتحان انصاف کے قیام کا ہے کہ ہم ہر چیز میں انصاف کریں، اپنے آپ سے بھی، اپنے گھر والوں سے بھی، اپنے دوستوں سے بھی، ہر ایک. اسی لیے تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہ حکم، اللہ تعالی سب سے بڑا بادشاہ، شہنشاہ، قسط، مکمل انصاف فرمانے والا، اللہ حکم قسط. تو یہی چیز ہے. من القاسطون، جنات نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ان کا ہم میں سے کچھ ہیں جو منصف ہیں، انصاف پسند ہیں، دون ذالک، اور کچھ ایسے ہیں جو انصاف کی روش پہ قائم نہیں ہیں. انا سمعنا، ہم نے جب قرآن سنا تو آمنا بھی، ہم اس قرآن پر ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس کے بعد فرمایا ہے کہ انسان جب ہے اور جنات بھی ایک مخلوق ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں، تو پھر انسان افضل ہے یا جنات افضل ہے؟ بھیا انسان افضل ہے، جنات تو اس کے خادم ہیں. جنات اور جو مخلوق ہے وہ کہیں دور ہے انسانوں سے اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اس لیے کہ انسانوں کی افضلیت کل کائنات میں نص سے ثابت ہے. اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو تکریم اور عزت بخشی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے خشکی اور تری ہر جگہ ان کی حکومتیں قائم کی. تری میں بحری جہازوں کے ذریعے ان کی حکمرانیاں قائم، اور خشکی میں تو قائم ہی قائم. تو یہ نص سے ثابت ہے کہ اللہ نے بنو آدم کو جنات سے افضل درجے کا ارشاد فرمایا ہے. اس میں کافر ہے یا مومن ہے، یہ تو پھر بات کی بات ہے نا. اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمان کو، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو پوری دنیا میں جانوروں پہ، جنات پہ، ملائکہ پہ، ہر چیز پہ افضلیت بخشی ہے. یہ زیادہ قابل تکریم ہے، زیادہ قابل عزت. اور اگر جنات انسانوں سے افضل ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مبعوث کیے جاتے؟ یہ دوسری دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی سب سے اعلیٰ اور افضل اور اشرف اور شاہکار تھے رسالت کا، علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے پہلے اور ان کے بعد ان جیسا کوئی نہیں آیا، ان جیسا کوئی نہیں آیا تو ان سے بڑا اور برتر تو ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسانوں میں مبعوث فرمایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان سب سے زیادہ قابل تعظیم چیز ہے. تیسری چیز قرآن اللہ نے انسانوں کو دیا ہے، جنات ضمنی طور پہ اسے سنتے ہیں اور وہ تابع ہیں. اصل تو انسان ہے، اللہ تعالی نے ان کی طرف وحی کی ہے اور ان کے ذریعے ہدایت دی ہے، تو اس لیے اللہ تعالی کا خود انتخاب فرما لینا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، اور پھر جنت اور جہنم چوتھی چیز. آپ دیکھیں نا، جنت اور جہنم انسانوں کے لیے نا، اصل وہ جنات کا مسئلہ تو بعد کا ہے، ہمارے لیے فرمایا اللہ نے، ہمارے لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا زبردست استدلال کیا ہے اہل جنت کے افضل اور اعلی ہونے پہ فرشتوں کی نسبت سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدخلون علیہم من کل باب، ہر ان کے گھر کے محل کے دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے اور فرشتے سلام پیش کریں گے جنت والوں کو. تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کا مطلب ہے جنتی فرشتوں سے افضل ہے، فرشتے خادم کے طور پہ آئیں گے، سلام پیش کریں گے. تو اس لیے مومن آدمی وہ افضل ہے. تو جنت اور جہنم دونوں کو اللہ نے انسان کے ساتھ مربوط کیا، جزا اور سزا. اور پانچویں بات، اگرچہ دلائل بہت سے ہیں لیکن ہم اپنی بات مکمل کر رہے ہیں، پانچویں بات یہ ہے اور سوچنے کے قابل ہے کہ قرب خداوندی میں جو مقام اور مرتبہ انسان کا ہے جنات کا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رویت سے سرفراز فرمائے گا. ہم لوگ جنت میں اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، خدا کرے کہ اس پاک گروہ میں ہمارا بھی داخلہ، اور خدا کرے اس پاک گروہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سجدہ کرنے کی توفیق دے، وہ سجدہ جس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے اور سجدے میں پڑ جاؤ گے، اور سجدے میں جب گرو گے تو ایک زمانہ بیت جائے گا اور تم سجدے میں ہی رہو. وہ کتنے ارب کتنے کروڑ سال ہوں گے کوئی نہیں جانتا، پر مست ہو جائیں گے. مستی جیسے ایک حسن کی اور ایک مستی، کوئی لطیف نظارہ دیکھنے کی، اور ایک خوشی کا عالم اور ایک سرور کا عالم، اس کو ہم مستی سے تعبیر کر رہے ہیں. وہ طاری ہو جائے گا اور لوگ اس سجدے میں اللہ ہی جانتا ہے کتنا عرصہ پڑے رہیں گے. کہاں یہ صاف اور نتھرے ہوئے عقیدے، اور کہاں یہ کہنا کہ اللہ کو دیکھیں گے ہی نہیں. ولیعوذ باللہ، اس سے بدتر خبر بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی محبوب سے کہے کہ جسے تم چاہتے ہو نا تو اسے دیکھ نہیں پاؤ. ظالم کو لکھتے کہتے اتنی بھی حیا نہیں آتی کہ صوفی کی ساری زندگی اس ایک آس پہ ہی تو گزرتی ہے کہ آج تو غیب میں ہے، کل تیرے سامنے آنا ہے، تجھے دیکھنا ہے، بات کرنی ہے. اول من جسا، میں پہلا شخص ہوں گا جو دونوں گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاؤں گا اور کہوں گا جو خون میرے زمانے میں ہوا ہے اس کا فیصلہ فرمائیں. لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اور بندہ آئے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان ہی نہیں، ڈائریکٹ اپنے پروردگار سے بات کرے گا، جس کی ساری زندگی اس آس پہ گزر رہی ہو کہ ایک دن ملیں گے، بات کریں گے، اپنے دل کا حال سنائیں گے. اس کو یہ کہنا کہ عقیدہ یہ رکھو کہ اللہ نظر ہی نہیں آئے گا، تو پھر بہتر نہیں ہے کہ اہل السنہ سے نکل کے اہل تشیع کا عقیدہ اختیار کر لیں؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں، سر سید بھی یہی لکھتے ہیں، تو بہتر ہے پھر اس کو چھوڑ دیں. تو اس لیے انسان ہر حال میں افضل ہے بہرحال جنات سے.